حضرت والا مرشدی و مولائی شیخ الحرم والا جمع عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار زبان عشق. درِ رازِ شریعت کھولتی ہے, درِ رازِ شریعت کھولتی ہے, زبانِ عشق جب کچھ بولتی ہے. درِ رازِ شریعت کھولتی ہے, زبانِ عشق جب کچھ بولتی ہے.
کوئی عاشق جب بیان کرتا ہے تو شریعت کے اسرار جو کہ پوشیدہ ہیں, ان اسرار کو اللہ منکشف کرتا ہے لوگوں پہ ظاہر کرتا. درِ رازِ جس کا اسرار لوگوں کو معلوم نہیں, وہ محبت کی زبان سے اس کو ادا کرتا ہے. غیر عاشق تو صرف مسئلہ بتا دیتا ہے کہ یہ ایسا ہے, لیکن اس میں جو راز ہے اور جو اس کے اندر اسرار پوشیدہ ہے, جو محبت پوشیدہ ہے, وہ زبان عشقی بیان کر سکتی ہے. اہل عشق کی زبان عشقی اس کو بیان کر سکتی ہے. درِ رازِ شریعت کھولتی. دراصل حضرت والا کا اپنے ہی لیے سب ہے کچھ جو لکھا ہے, اپنا ہی بیان ہے, اس کو درپردہ بیان فرما رہے.
درِ رازِ شریعت کھولتی ہے, زبانِ عشق جب کچھ بولتی ہے. خرد ہے محو حیرت اس زبان سے, خرد ہے محو حیرت اس زبان سے, بیان کرتی ہے جو آہو فغاں سے. خرد ہے محو حیرت اس زبان سے, بیان کرتی ہے جو آہو فغاں سے. جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معنی, جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معنی, وہ پا سکتے نہیں درد نہانی. لغت تعبیر کرتی ہے معنی, محبت دل کی کہتی ہے کہانی. لغت تعبیر کرتی ہے معنی, جو لفظوں سے وہ پا سکتے نہیں درد نہانی. لغت تعبیر کرتی ہے معنی, محبت دل کی کہتی ہے کہانی. کہاں پاؤ گے صدر راز کے حاشیاں میں.
صدرہ بازغہ حضرت فرماتے تھے فلسفے کی کتابیں تھیں, فلسفے کی کتابوں کی اوراق جو ہے وہ درد محبت کو تھوڑی اپنے اندر لے سکتے, وہ تو دل سے منتقل ہوتی.
کہاں پاؤ گے صدرہ بازغہ میں نہاں جو غم ہے دل کے حاشیاں میں, مگر دولت ملتی ہے کہاں سے بتاؤ, میں ملے گی جہاں سے یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے, یہ ملتی ہے مگر دولت بتاؤ میں ملے گی جہاں سے, یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے, درِ رازِ شریعت کھولتی ہے زبانِ عشق جب کچھ بولتی ہے, وہ شاہِ دو جہاں جس دل میں آئے, وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے, مزیدوں جہاں سے بڑھ کے پائے, ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پاک کبریا کی, حلاوت نام پاک کبریا کی, وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، یہ دولت درد اہل دل کی اختر، یہ دولت درد اہل دل کی اختر، خدا بخشے
صاحب کا فون تھا، چلو پھر سے شروع سے، وہ اس کے بعد آپ کی پڑھنے کی وجہ سے میں نے تشریح بھی نہیں کی، مزہ آ رہا تھا اس میں، حضرت کی اشعار کی تشریح بھی بس کیا ہو سکتی ہے جو درد اس کے اندر ہے وہ الفاظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. شروع کے تین چار شعر پڑھو.
درِ رازِ شریعت کھولتی ہے زبانِ عشق جب کچھ بولتی ہے. خرد ہے محو حیرت اس زبان سے بیان کرتی ہے جو آہو فغاں سے.
بڑے اہل عقل اہل علم جو کہ جنہوں نے درد محبت کسی اللہ والے سے حاصل نہیں کیا وہ بیان تو کرتے ہیں لیکن جب اللہ والے کی آہو فوا کے ساتھ درد محبت کے ساتھ بیان سنتے ہیں تو حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ کہاں سے بول رہے ہیں.
خرد ہے محو حیرت اس زبان سے بیان کرتی ہے جو آہو فغاں سے. جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معنی وہ پا سکتے لغت تعبیر کرتی ہے معنی. محبت دیکھی کہتی ہے کہانی.
جو الفاظ سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور جن کے دل میں خود محبت نہیں ہے وہ محبت کا مضمون والذین آمنوا اشد حبا للہ بیان کر دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو مومن ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے رکھتے ہیں. یہ معنی تو ظاہر ہو گئے لیکن جب دل میں وہ محبت نہیں اشد محبت تو وہ درد نہانی جو چھپا ہوا درد ہے وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ تو اسی دل سے ظاہر ہوگا جس دل میں وہ درد محبت چھپا ہوا ہے. وہ معنی اس سے ظاہر ہوں گے. ان سے تو الفاظ سے جو معنی ظاہر ہوئے وہ خالی خول ہی خول ہے. اور جو درد نہانی وہ پا سکتے نہیں درد نہانی جو اللہ کی محبت کا درد ہے وہ خالی الفاظ کہاں پا سکتے ہیں؟ وہ تو وہی دل پا سکتا ہے جو اس درد کو اپنے اندر رکھتا ہے الاہل اللہ کی صحبت کی برکت سے.
لغت تعبیر کرتی ہے معنی. محبت دل کی کہتی ہے کہانی.
لغت جو ہے صرف اس کے معنی بتا دیتی کہ اس کی یہ معنی ہے اس کی یہ معنی ہے. لیکن اور جو اللہ اہل اللہ ہیں اہل محبت ہیں وہ ان کے دل کی آواز وہ ہوتی ہے دل سے نکلتی ہے. وہ جو محبت ان کے دل میں ہے وہ ظاہر ہوتی ہے دل کی کہانی. محبت دل کی کہتی ہے کہانی. وہ درد محبت سے آؤ فوا سے لوگوں کے بھی دل تڑپ جاتے ہیں غافل اللہ والے ہو جاتے ہیں کافر مومن ہو جاتے ہیں مومن پکے مومن ہو جاتے ہیں فاسق ولی اللہ ہو جاتے ہیں. وہ درد محبت دل کی کہتی ہے ان کے دل وہ جو اپنے دل کی بیان کرتے ہیں جو محبت ان کے دل میں ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. خالی لغت کے معنی بتا دینے سے وہ نہیں ہوتا. بتا دیا کہ یہ اللہ کا حکم یہ ہے اس کے مسائل یہ ہیں اس کے مسائل یہ ہیں لیکن خالی سنتوں کا بیان کر دیا یا شریعت کے مسائل کا بیان کر دیا اور دل خالی محبت سے تو کیا اس کو دوسروں کو کیا اس سے توفیق ہوگی کیا اثر ہوتا ہو؟ اس لیے اثر ہوتا نہیں. ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا دیتے ہیں اور اہل اللہ کے ایک ہی مجلس میں لوگ صاحب نسبت ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کے اندر جو نسبت معادلہ اللہ نے ان کے دل کو عطا فرمائی ہے وہ خالی لازمی نہیں ہوتی متعدی ہوتی ہے. وہی محبت کی کہانی ہے. محبت دل کی کہتی ہے کہانی. دل سے ان کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے تو ان کے الفاظ میں اس کا نور اور اس کے اثر ہوتا ہے.
جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی وہ پا سکتے نہیں درد نہانی. لغت تعبیر کرتی ہے معانی. محبت دل کی کہتی ہے کہانی. لغت تعبیر کرتی ہے معانی. محبت دل کی کہتی ہے کہانی. تھوڑا آگے آگے تشریف لے لیے.
کہاں پاؤ گے صدر آباز غام. کہاں پاؤ گے صدر آباز غام. نہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. نہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں.
یعنی صدرہ بازغہ جو ہے یہ فلسفے کی کتابیں ہیں. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کے اوراق جو ہیں وہ محبت کو جذب نہیں کر سکتے. محبت کو کیا چیز کہاں پاؤ گے صدرہ بازغہ میں. نہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. حاشیے میں دل کے اندر جو غم موجود ہے وہ ان کتابوں کے اوراق اس کو نہیں لے سکتے. وہ تو دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتا ہے. صدرہ بازغہ کیا قرآن و حدیث جو سراپا محبت یا اللہ تعالیٰ کا کلام ایمان کے معنی ہی ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ ایمان کے معنی ہے محبت کے اللہ سے محبت کرنا. تو آمین کے معنی بتایا تھا نے کہ اس کے دوسرے معنی ہے محبت کے کہ اللہ سے جو اہل ایمان ہے وہ جو ایماندار ہے وہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں. تو وہ حاشیہ قرآن و حدیث میں بھی اگر وہ بھی پڑھاتے ہیں یا اہل ظاہر تو اس میں بھی جو کہ خود محبت اور سراپا اللہ اور رسول کا کلام ہے اس سے بڑھتی کیا کلام ہو سکتا ہے. لیکن جو خشک طور پڑھائے گا نہ اس کے پڑھنے میں اثر نہ اس کے پڑھانے میں اثر. وہ کیونکہ وہ محبت سے خالی ہے. اور وہی اللہ والا پڑھاتا ہے تو دلوں پر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت وہی فرماتے تھے کہ حدیث پڑھنے کا مزہ جب ہے کہ استاد بھی صاحب نسبت ہو پڑھنے والا بھی صاحب نسبت ہو تب مزہ ہے قرآن شریف کا اور حدیث شریف پڑھنے کا. اور پڑھو.
کہاں پاؤ گے صدرہ باز غم. نہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے. بتاؤ میں ملے گی جہاں سے. یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے.
دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے.
مقدہ غم یہ فرمائی جو دولت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے غم کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مجاہدات کرنے کی، غم اٹھانے کی اللہ کے راستے میں، اپنے آرزوؤں کا خون کرنے کی، یہ دولت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، یہ نسبت ماں اللہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں سے ملتی ہے، کتابوں کے اوراق سے نہیں ملتی. یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے، اللہ والوں کی دعاؤں سے اور کی صحبتوں کی برکت سے یہ دولت دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے. ارے یارو کیا ہے اس کے بعد؟ وہ شاہِ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. تو حضرت بار بار یہ شعر پڑھتے تھے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ آ جائے تو وہ دل دونوں جہان سے بڑھ کے مزے پاتا ہے، کیونکہ دونوں جہان کا خالق دل میں آ گیا تو دونوں جہان اس کے سامنے کیا چیز ہے. تو دنیا کے مزے بھی اور جنت کے مزے سے بھی زیادہ اس اللہ تعالیٰ کے نسبت عطا ہونے کا لطف ہے. وہ دونوں جہان سے بڑھ کے ہے، اسی جنت کے مزے بھی اس کے سامنے کچھ ہیچ ہے. اسی لیے جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو حدیث پاک میں ہے کہ جنتی اہل جنت کو بھول جائیں گے، جنت یاد بھی نہیں آئے گی، ایسا لطف ایسا مزہ. تو جب دیدار کا مزہ ہوگا، لیکن اس کی نسبت کا یہ مزہ ہے کہ دونوں جہان اس کے مزے اس کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا. حضرت کہ یا اے دوستو، جس نے شکر میں مٹھاس پیدا کی اور چاند سورج میں نور پیدا کیا، اور چاند سورج جیسی شکلیں پیدا فرمائیں حسین، جو ان کا خالق ہو. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، تو وہ اللہ جب دل میں آئے گا تو تنزت پوچھ پھر نام خدا کی، حلاوت نام واقع کبریت. پھر اللہ والوں کو مزہ آتا ہے کہ اللہ کے نام میں کیا لذت ہے، کیا مزہ. اس حلاوت کو جب پوچھو پھر کیا ہے، وہ تو حضرت والا ہی بتا سکتے ہیں. ہم بھی بس نام ہی لیتے ہیں، ہم اس لذت کی حلاوت کو کی بھیک اللہ سے مانتے ہیں کہ ایک ذرہ اس درد کا ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. نہ لذت پوچھ پھر نام خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. اور کیا ہے اس کے بعد؟ ہاں گوید این سبب عشق بے باک. ہاں ارے عشق پہ یہ کہتا ہے کہ جو دونوں جہان کی جو لذت وہ ایسے ہے جیسے خاک کو آسمان سے کیا نسبت، نسبت خاک را باک عالم پاک، عالم پاک سے اس خاک کو کیا نسبت ہے. اسی طرح دونوں جہان کی لذتوں کو کیا نسبت ہے اللہ تعالیٰ کے مزے کی، اللہ تعالیٰ کے نسبت حاصل ہونے کے مزے کی. بگو اور کیا ہے؟ ہاں یہ دولت اہل درد دل کی اختر، خدا بخشے جسے اس کا مقدر. یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی، بڑے صاحب نصیب کو ملتی ہے جس کا مقدر اچھا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ فیصلہ فرما دے، اسی کو یہ دولت ملتی ہے. ورنہ لاکھ پھوپھی فرماتے تھے، لاکھ ابھاگن مر گئیں، جگت جگت بہرائے، پیا جس کو چاہیں سوتت لیے جگائے. سوتت لیے جگائے، تو بہت لوگ مر گئے دوڑتے پھرتے کوشش کرتے ہوئے، لیکن ہو کے مر گئے، لیکن صحیح راستے پہ نہ ہونے سے، صحیح راستہ نہ اختیار کرنے سے، اہل اللہ کی صحبت نہ اختیار کرنے سے جن سے اللہ ملتا ہے، تو بس انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو سوتے ہوئے کو جگا دیتے ہیں، کہاں سو رہا ہے، آؤ ہمارے پاس، ہمارے سامنے کھڑا ہو، ہم سب مناجات کر ہمارے لیے، ہمیں یاد کر. عالم ہے کہ بے لاکھ پڑا سوتا ہے، اے دوست مگر رات کے سناٹے میں لے لے کے تیرا نام کوئی روتا ہے. حضرت والا پڑھا کرتے تھے، اے دوست مگر رات کے سناٹے میں لے لے کے تیرا نام کوئی روتا ہے. یہ خزائن شریعت و طریقت 1969 کے حضرت کے محفوظات ہیں. روزانہ اسی سے پڑھ کے سنایا جاتا ہے. جماد الثانی 1429 ہجری مطابق جولائی 2008. یہ تو بات کے ہیں، پہلے وہ یہ تو 2008 کے ہیں. انتہائی عاشقانہ عمل، ارشاد فرمایا کہ حج کا عمل انتہائی عشق ہے، جس میں حاجیوں کی وضع بھی عاشقانہ بنا دی گئی کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، بس ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے. عاشق کو لباس کا کہاں ہوش ہوتا ہے، احرام کی حالت میں جوئیں نہیں مار سکتے، جوئیں پڑنے سے سر صحرا بنتا ہے، تو صحرا بننے دو. یہی ہے درے راز شریعت کھولتی ہے، زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. حاجیوں کی وضع بھی عاشقانہ بنا دی گئی کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، بس ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے. تو جو ہے یہ مسئلہ تو سب بتا دیتے ہیں، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، لیکن یہ عاشق کو لباس کا کہاں ہوش ہوتا ہے، احرام کی حالت میں جوئیں نہیں مار سکتے، جوئیں پڑنے سے سر صحرا بنتا ہے، تو صحرا بننے دو. خوشبو مت استعمال کرو، یعنی جتنی چیزیں صفائی اور نظافت کی ہیں سب ختم، بالکل علول جلول رہو. جیسے عاشق کو سوائے معشوق کے کچھ یاد نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ نے حج کی ادائیں عاشقانہ رکھی ہیں. ننگے سر ننگے پیر، جیسے کسی چیز کا کچھ ہوش ہی نہیں. جوتا بھی اس طرح پہنو کہ پیر کے اوپر کی ہڈیاں کھلی رہیں. بڑے لوگ اپنی شان دکھاتے ہیں، حج میں اللہ تعالیٰ نے سب شان خاک میں ملا دی کہ وطن سے دور، کھانے پینے کی سہولتوں سے محروم، ننگے پیر ننگے سر رہو، اور حج کے بعد سر مڈا دو اور سر سے سرکشی نکال دو. سر مڈانے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سر سے سرکشی نکال دی. خواجہ صاحب کا شعر ہے، شیخ کی پگڑی اچھالی جائے گی، سرکشی سر سے نکالی جائے گی. اگر وہاں نزلہ زکام بخار ہو جائے تو گھبراؤ مت، وہاں کی بیماری بھی نعمت ہے اور ذریعہ قرب ہے. اس لیے جب یہاں آئے تو یہی سمجھ کر آئے کہ ہم بس اللہ اللہ کی ہیں. ہر حالت میں مست رہو, ہنستے رہو, مسکراتے رہو, اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہو. اللہ کی راہ میں مشقت اٹھانا بڑے نصیب کی بات ہے. آیت علامہ رحمہ ربی سے حدیث پاک کا عجیب اشارہ فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تنہائی میں ایک دعا کثرت سے کرتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اور جب مجمع ہوتا تھا تو اس دعا کو جمع کے صیغے سے پڑھتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین. معلوم ہوا کہ ایک پلک جھپکانے کو بھی اگر اللہ اپنی رحمت ہم سے ہٹا لے تو ہمارے تقویٰ اور ہماری استقامت کا قلعہ منہدم ہو جائے گا. اس لیے یہ دعا مانگتے رہیے کہ پلک جھپکانے بھر کو بھی اللہ تعالی ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے. حدیث کی یہ دعا اس آیت کی تفسیر ہے, ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس امارہ کثیر الامر بالسوء ہے, یعنی برائیوں کا کثرت سے حکم کرنے والا ہے. الا ما رحم ربی, یہاں ما ظرفیہ زمانیہ اور مصدریہ ہے, چنانچہ اب اس کی تفسیر ہوگی, اے فی وقت رحمت ربی, یعنی نفس کے شر سے ہم اسی وقت بچ سکتے ہیں جبکہ ہمارے رب کی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر ہو. اس آیت کی تفسیر حدیث کی دعا نے کر دی کہ جب یہ بات ہے تو خدا سے پناہ مانگو اور کہو, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. یعنی آپ کی وہ رحمت جو الا ما رحمہ میں ہے, ہم وہ رحمت مانگتے ہیں. حدیث میں اس رحمت کے حصول کا طریقہ سکھا دیا گیا ہے. حدیث کی اس دعا اور اس آیت کو ملا کر دیکھو, اللہ تعالی نے اپنے کرم سے مجھے ایک عجیب و غریب مضمون عطا فرمایا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے زندہ حقیقی, اے سنبھالنے والے, ہم آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما. اصلح لی شانی کلہ, ہماری ہر حالت کو درست کر دیجئے. ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو خبر دی تھی کہ نفس کثیر الامر بالسوء ہے, بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے, اور اس سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا میں وہی رحمت مانگ لی. یہ دعا پڑھتے رہو اور اللہ کا نام لیتے رہو, انشاءاللہ ہر گھڑی کی خیر عطا ہوگی. یہ دیکھیے دونوں, ایک حدیث ہے, قرآن پاک کی آیت ہے, کسی طرح اس کا طرف دھیان نہیں جا سکتا تھا. الا ما رحم ربی جو اس میں ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا وہی نفس کے شر سے بچ سکتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین یہ دعا مانگی کہ میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نفس کے حوالے نہ کیجیے. تو حضرت نے دونوں کے رب سے کیا عمدہ مضمون اس حدیث کی, قرآن پاک کی آیت کی تشریح حدیث سے, حدیث پاک سے, شاید ہی کسی نے یہ حدیث اس موقع پہ اللہ الہامی حضرت والا کے یہ مضامین سب الہامی ہیں. یہودیوں والا مزاج ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایک دوست تھا, میرا میزبان بھی تھا, مجھ سے 40 سال پرانا تعلق تھا. موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک پتھر آیا, موٹر سائیکل گری اور اس کا سر پھٹ گیا, ناک کان اور سر سے بہت خون بہا. الحمدللہ اب اچھے ہو گئے, مگر کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے اور اتنا شدید پڑتا ہے کہ دانت آپس میں چپک جاتی ہیں اور زبان کٹ جاتی ہے. دورہ پڑنے سے پہلے سرسراہٹ کی سی آواز آتی ہے جس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب دورہ پڑنے والا ہے. اللہ ہمیشہ صحت و عافیت دے. اسی لیے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے مصیبت کے زمانے سے پہلے ہی ڈرتے رہو, دوسروں کی مصیبت سے سبق حاصل کرو. نفس کا مزاج یہودیوں کی طرح کا مت بناؤ کہ جب سر پر پہاڑ رکھ دیا تو اس وقت توبہ کر لی اور جب پہاڑ ہٹا تو پھر نافرمانی شروع کر دی. یہ تو یہودیوں کا مزاج ہے کہ جب مصیبت آئی اس وقت اللہ اللہ کر لیا, سجدے میں گر گئے, اور جب مصیبت ٹل گئی تو پھر بدماشی شروع کر دی. یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے, اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ. سکھ میں تم اللہ کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں دکھ میں یاد رکھیں گے. ذکر اللہ کا طریقہ, ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام لیے جاؤ, ایک عرصہ آئے گا کہ اللہ کو خود رحم آ جائے گا. آپ کو لا الہ کی پانچ تسبیحات بتائی تھیں کہ جب لا الہ پڑھو تو سمجھ لو کہ دل سے غیر اللہ نکال رہا ہوں. میری لا الہ ساتوں آسمان پار کر کے عرش اعظم پر اللہ سے مل رہی ہے, اور جب اللہ پڑھو تو سمجھ لو کہ اللہ میاں کے انوار خاصہ کو لا رہی ہے. اور یہ حدیث کا مضمون ہے, خالی تصوف نہیں ہے. ہمارا تصوف قرآن و حدیث سے مستنبط ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, لا الہ الا اللہ لیس لہا لحجاب دون اللہ, یعنی لا الہ اور الا اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے. یہ مشکات شریف کی روایت ہے, یعنی ہماری لا الہ الا اللہ تک ڈائریکٹ جاتی ہے. جب لا الہ کہو تو سوچو کہ سارے عالم سے دل خالی ہو گیا, اور جب الا اللہ پڑھو تو سمجھو کہ قلب میں اللہ کا نور آ رہا ہے. 8-10 دفعہ کے بعد درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لیا کرو. اب آپ کو سالک بنا رہا ہوں, یعنی آپ کی تربیت کر رہا ہوں. اول آخر درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنے نام کی برکت سے ہمارے قلب کو غیر اللہ سے پاک فرما دے, اور ہمارے قلب و جان کو اپنی ذات سے چپکا لے. لا الہ سے آدمی غیر اللہ سے کٹتا چلا جاتا ہے, اور الا اللہ سے اللہ سے جڑتا چلا جاتا ہے. اس وظیفے کی برکت سے امت میں بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے. اس وظیفے میں آپ کے 25 منٹ لگیں گے, اور خدا ہمیں روزانہ 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ دیتا ہے. بس صبح کے وقت 25 منٹ بیٹھ کر اس وظیفے کو کر لو. مغرب کے بعد 1000 دفعہ اللہ کا نام لے لو. یہ پہلے 1988 کی بات ہے, تو اس وقت حضرت بتاتی تھی, لیکن پھر بعد میں جب دیکھا کہ لوگوں میں زوف ہو گیا تو بس پھر ایک ایک تسبیح بتایا. آج تک وہی ہے, آخری تک حضرت پہ وہی بتاتے تھے. زیادہ پڑھنے کو منع فرماتے تھے, اور فرماتے تھے جس کو طاقت زیادہ ہو تو وہ پہلے ہم سے اجازت لے پھر پڑھے. لیکن اگر کسی کو ایک ایک تسبیح کے بعد بھی کچھ سر میں بھاری پن ہو جائے, چکر آنے لگے, غصہ بڑھ جائے, نیند اڑ جائے, تو فرماتے تھے کہ فوراً کم کر دو, اطلاع بعد میں کرو. تو اللہ کا نام لے لو, اور دل میں یہ تصور کرو کہ ایک زبان دل میں بھی ہے جو اللہ اللہ کہہ رہی ہے. اللہ کا نام اتنی محبت سے لو جیسے مجنوں لیلا کا نام لیتا تھا. مولا کا نام اس سے زیادہ محبت سے لو, تو 1000 مرتبہ. تو جامع عرض کرتا ہے کہ حضرت والا کی یہ ملفوظات 20 سال پہلے کے ہیں, جب حضرت والا ذکر کی مذکورہ تعداد تلقین فرماتے تھے. اب لوگوں کے ذوق کے پیش نظر صرف ایک ایک تسبیح ارشاد فرماتے ہیں. تو 1000 مرتبہ اس میں ذات اللہ مغرب کے بعد اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح صبح کے وقت اور چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیا کرو. اب یہ پہلے کی ہے، 20 سال پہلے کے ملفوظات ہیں، جب حضرت 1000 دفعہ لا اللہ بتاتے تھے اور 500 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد حضرت والا نے ایک ایک تسبیح کر دی، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، ایک تسبیح اللہ اللہ کی، ایک تسبیح استغفار کی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور ایک تسبیح درود شریف کی مختصر، جو حدیث پاک میں نسائی کی روایت ہے، صلی اللہ علی النبی الامی، بس. اور تلاوت کر دو قرآن پاک کی جتنی ہو سکے، ایک پارا، آدھا پارا، پاؤ پارا، جس قدر تحمل ہو. اور سب سے بڑی چیز ابن نجات مقبول کچھ پڑھنے، جتنی پڑھ سکیں ایک منزل پڑھنے، یا جس قدر بھی ہو سکے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ گناہوں سے بچیں، یہی ولایت کی بنیاد ہے. یہ ذکر جو ہے سے نور پیدا ہوتا ہے، اس لیے گناہ کی ظلمت سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. صحابی کے معنی، ارشاد فرمایا کہ صحابی کے معنی ہے صحبت کی یافتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معلوم ہوا دین کی ابتدا صحبت سے ہوئی، جو قلب نبوت سے قلوب امت میں صحبت کے ذریعے منتقل ہوا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ دین صحبت کے ذریعے سے چلا ہے. لہذا اگر مولوی بھی صحبت نہیں اٹھائے گا تو مولوی صاحب مولی صاحب ہوں گے، یعنی گاجر مولی. ورنہ مولوی کے معنی ہے مولا والا، جیسے لاہوری کے معنی ہے لاہور والا. لہذا مولوی جب کسی مولا والے کی صحبت اٹھاتا ہے تب مولوی صاحب ہوتا ہے. حسن کے چاند اور قلب کی طغیانی، طغیانی معنی طوفان. ارشاد فرمایا کہ قلب عالم اصغر ہے، یعنی چھوٹا عالم ہے. ہر انسان کے اندر ایک عالم اصغر ہے، ایک چھوٹا عالم ہے، جس میں دریا، پہاڑ، سمندر، سارا نظام کائنات موجود ہے. جیسے آسمانی چاند سے زمینی سمندر میں جوار بھاٹا آ جاتا ہے، اسی طرح زمین کے چاندوں کو دیکھ کر قلب کے سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے زمینی چاندوں سے احتیاط کا حکم دیا ہے، ورنہ قلب کے سمندر میں طغیانی آ جائے گی، طوفان برپا ہو جائے گا، اور پھر بد نظری سے پریشانی بھی ہوتی ہے. لہذا ان حسینوں سے احتیاط واجب ہے، جس طرح جسمانی بیماریوں میں احتیاط کرتے ہو، مثلا ہائی بلڈ پریشر والوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نمک مت استعمال کرو، تو جس طرح ان کے لیے نمکین غذائیں مضر ہیں اور بلڈ پریشر ہائی کرتی ہیں، اسی طرح نمکین صورتیں روحانی بلڈ پریشر ہائی کرتی ہیں. اس لیے شریعت نے ان سے احتیاط کی تلقین کی ہے. اس پیز والا نے ایک شعر بھی کہا تھا، اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب آتے تھے، رض کے خلیفہ بھی ہیں، ان سے کہا تھا کہ اپنے مطلب میں لگا لو کہ جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. اور پھر یہاں پہ دوسرا یہ شعر لکھ دینا کہ جس کی صورت میں وہ نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. سکون و اطمینان کا سر چشمہ. ارشاد فرمایا کہ یہ جسم جو آپ کو ملا ہے یہ روح کی سواری ہے، روح کا گھوڑا ہے. لہذا یہ کھانا پینا لباس سب اس گھوڑے کا ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ کی غذا تو روزہ، نماز اور اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد کے بغیر دنیا تلخ ہے. دنیا کے جتنے سیٹھ ہیں ان سب کو دیکھ لو، سب بدحواس نظر آئیں گے، اور اللہ والے چٹائی پر، بوریے پر خدا کی یاد میں مست بیٹھے ہیں. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے مالدار بھی، جو اللہ والے ہیں وہ بھی سکون سے ہیں، اور جو کم دیندار ہیں ان کو جو سکون تھوڑا بہت حاصل ہے وہ دین کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ بھی نہ ہوتا. جس قدر جس کے پاس دین ہے اسی قدر وہ اطمینان سے ہے، اور جس کے پاس جس قدر کم ہے اسی قدر اس کا اطمینان اور سکون بھی کم ہے. اللہ ہی کے نام میں اثر ہے، کہ قلب میں چین و سکون اترتا ہے اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. پرانے زمانے میں جب عورتیں آٹا پیستی تھی تو چکی میں ایک کھوٹا ہوتا تھا جس کو پکڑ کر چکی پیستی تھی تو گندم کے جو دانے اس کھوٹے کے پاس ہوتے تھے وہ نہیں پستے تھے اور دونوں پاٹوں کے بیچ میں خیریت سے رہتے تھے. اسی طرح اللہ کی ذات ہماری روح کا مرکز ہے. جتنا ہم اللہ سے قریب ہوں گے آسمان و زمین کے پاٹ ہم کو پیس نہیں سکتے, اور جو اللہ سے جتنا دور ہے پس رہا ہے. اللہ سے دوری دنیا بھر کے عذاب اور دنیا بھر کی پریشانیوں کا مرکز ہے. اللہ سے قرب ساری کائنات کی لذت چین و سکون اور اطمینان کا سر چشمہ ہے. اور جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو سب سے پہلا عذاب قلب پر آتا ہے. اگر کسی نے بدنگاہی کر لی, کسی عورت پر بری نظر ڈال دی, جھوٹ بول دیا اور کوئی نافرمانی کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی ناک کان اور دانت نہیں توڑیں گے. کیونکہ جب بادشاہ ناراض ہوتا ہے اور کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو تھانے دار کو نہیں پکڑتا, بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے. ہمارا قلب ہمارے جسم کا بادشاہ ہے, لہذا نافرمانی پر اللہ تعالیٰ بادشاہ کو گرفتار کرتے ہیں اور قلب میں فوراً پریشانی شروع ہو جاتی ہے. یہ نافرمانی کی خاصیت ہے. اسی لیے کاروں میں پھرنے والے نافرمانوں کے قلوب اللہ کی نافرمانی کی نحوست سے پریشان رہتے ہیں, اور ٹاٹ پہننے والے, چٹائیوں پر بیٹھنے والے اللہ کی رحمت کی بارش کی وجہ سے اپنے قلب میں بادشاہوں سے زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں. وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خنکی جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. دنیا میں گرمی ہجراں یعنی اللہ تعالی کی جدائی کا غم تو ہے, لیکن ان کی یاد سے دل میں ٹھنڈک بھی ہے جیسے کہیں دھوپ میں سایہ نظر آ جائے, اور اگر ذکر چھوڑ دیا تو گویا سائے سے پھر دھوپ میں آ گئے. لہذا پھر سے شروع کر دیں اور یہ شعر پڑھیں, مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. اگر مرغی کے سوپ سے طاقت آ سکتی ہے تو خالق مرغ کے نام میں کتنی طاقت ہوگی. بادام اور موتی کے خمیرے کی طاقت اللہ کی مخلوق ہے تو مخلوق کی خالق سے کیا نسبت کی جا سکتی ہے. کسی نے خالد صاحب سے پوچھا کہ آپ کے پیر بڑے لال و سرخ ہیں, کون سا کچھ تھا کھاتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے جا کر تھانہ بھون میں حضرت سے عرض کر دیا. حضرت ہنسے اور فرمایا کہ سائل یعنی سوال کرنے والا خبتی معلوم ہوتا ہے, مگر اس سے کہہ دینا کہ اشرف علی ایک بوٹی ایک کشتہ کھاتا ہے جس کی وجہ سے وہ لال اور سرخ ہے, اور اس کا نام ہے تعلق مع اللہ. اللہ تعالی سے اگر تعلق ہو تو سوکھی روٹی بھی لگتی ہے, اور پریشان قلب اگر مرغ بریانی اور قورمہ کباب کھائے تو نہیں لگتا. قلب کا چین اللہ کی رضا پر موقوف ہے. دیکھیے جب قطب شمالی کی سوئی مرکز کی طرف مستقیم ہوتی ہے چین سے رہتی ہے, اور جہاں اس سے ذرا ہٹی تو کانپنے لگتی ہے. بس قلب جتنا زیادہ اللہ سے تعالی سے چپکا ہوگا چین سے رہے گا. واللہ اگر سارا عالم چاہے تو ابھی اس کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا. سوئٹزرلینڈ تو واٹر پروف گھڑیاں بنا لے تو کیا اللہ کے عاشقوں کے قلب کو اللہ غم پروف نہیں کر سکتا؟ اگر چاروں طرف غم ہو لیکن ان کا دل غم سے محفوظ ہوتا ہے. باقی اللہ والوں کو بھی پریشانیاں آتی ہیں, مگر وہ ان کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں, غیر اللہ سے کاٹنے کے لیے اور اپنے سے جوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کچھ مسائل کچھ پریشانیاں تکویناً بھیج دیتے ہیں. ہر ایک کا امتحان الگ ہے, ہر ایک کا پرچہ الگ ہے. کسی کے لیے دشمن کھڑا کر دیا, کسی کے لیے وسوسے لگا دیے, اور کسی کو اور کچھ پریشانی ہو گئی, مگر اس کا مقصد تربیت ہوتا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی, دشمنی خلق رحمت ہو گئی. اور شیطانی وساوس کے بارے میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں۔ جس بندے کو اللہ تعالی اپنا بنانا چاہتے ہیں تو تکویناً کبھی شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہے تاکہ یہ تنگ آ کر ہمارے مقبول بندوں کے پاس جائے، کیونکہ جب انسان تنگ ہوتا ہے تب اسے اللہ اور اللہ والے یاد آتے ہیں اور اللہ والوں کے غلام بھی یاد آتے ہیں۔ اور غلام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں، ورنہ اس سے دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ والے ہیں، لیکن اللہ والوں کی غلامی کی نسبت تو بہرحال ہے۔ غرض اللہ والوں یا اللہ والوں کے غلاموں کی صحبت سے وہ بندہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ اور دیکھیے آگے طویل ہے، بہت اہم ہے، وسوسے کا علاج کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت کے غیرت تھی دینی، ارشاد فرمایا کہ مکے کے کافر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے نبی سے کہہ دو کہ جائیے آپ لڑیے، ہم لوگ یہیں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے اس کافر سے فرمایا کہ امسوس بدل اللہ۔ صحیح بخاری صفحہ 378 جلد ایک کہ جاتو، فرمایا صدیق نے کہ جاتو اپنی دیوی لات ان کی دیوی تھی، لات کی شرمگاہ کے اوپر جو ابھرا ہوا گوشت ہے اس کو چوستا رہے۔ امسوس امر ہے جس میں تجدد استمراری کی شان ہے، یعنی ایک بار نہیں بار بار چوستا رہے۔ معلوم ہوا کہ ہر موقع کا ادب الگ ہے، اس موقع پر ادب یہ نہیں تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ نے یہ غلط فرمایا، کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، بلکہ اس وقت کا ادب یہی سخت جواب تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ وحی کے نزول کا زمانہ تھا، اللہ تعالی نے بھی تنبیہ کے لیے کوئی وحی نازل نہیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر نکیر نہیں فرمائی، اور یہ نہیں فرمایا کہ اے صدیق تم نے خلاف تہذیب اور خلاف شرافت بات کی۔ اللہ اور رسول کا سکوت دلیل ہے کہ یہ جواب منظور شریعت ہے، اور دین کے ساتھ تناسل کرنے والوں کو ایسا ہی جواب دینا عین دین ہے۔ انسوس بدر اللہ، شیخ الحدیث تو خاص نام لے کر تھے، خالی شرمگاہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ جو اس کو عام زبان میں مشہور ہیں وہ فرماتے تھے یہی فرمایا تھا، یہ نہیں کہا تھا صرف۔ ہمت پہ تو عورتوں کو آواز نہ جائے، میں بتا دیتا ہوں۔ ادب تھا اس میں، بغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے. بس شکریہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں حضرت والی سے جوڑ دیا جس کا میں اہل بھی نہیں تھا، بس اللہ کا فضل ہو گیا، ورنہ دین کی سمجھ بھی نہ آتی. اب بھی ہم نے تو کچھ حاصل نہیں کیا، مگر حضرت والا کے جو ارشادات سنے اس پہ یقین ہو گیا کہ وہی حق ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں بھٹکتے پھرتے، کہاں چکر کرتے. حضرت حکیم الامت تھانوی کی عظمت حضرت والا کے پاس آ کے کھلی ہے، نہ ہم تو ایسی سمجھے سے عام مولانا ہے، ایسے حضرت والا بھی ہوں گے کہ وہ مجدد تھے اور کیا کیا. پھر وہ جو حضرت والا 69 سے جب تک نظم آباد میں حضرت والا تھے، 69 سے 77 76 76 77 تک تو دن رات حضرت کی خدمت میں رہتا تھا. تو اس وقت حضرت والا نے یہ سب باتیں حضرت والا کی حضرت تھانوی کی حضرت کی بہت سی راز کی باتیں بتاتی کہ جو کسی کے اس میں اخباز میں آیا ہے، حضرت نے عام طور پہ بیان کیا کہ ایک دن حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب سے اپنے کہ کیونکہ آپ میرے خاص ہیں اس لیے میں آپ کو ایک خاص راز کی بات بتاتا ہوں. کہ ایک دن میں، یعنی حضرت تھانوی خانقاہ میں اکیلا تھا، صرف حضرت حاجی صاحب موجود تھے اور کوئی نہیں تھا، اور حضرت حاجی صاحب تھے اور میں تھا. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ پہلے میرا خیال یہ تھا کہ میرے مریدوں میں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی سب سے آگے گئے، لیکن اب میرے قلب کی آواز یہ ہے کہ مولانا اشرف علی ان دونوں سے آگے نکل گئے. مجدد تھے اور بھی بہت سے کانگریس کے اس کے جو واقعات ہیں وہ حضرت والا نے شاید ہی کسی کو بتائے ہیں جو مجھے حضرت والا نے بتایا. اس لیے یہ فوائد ہے، تم سے کہہ رہا ہوں، کسی سے کہنا نہیں، اس لیے میں ان کو چھپائے ہوئے ہوں اپنے. اللہ کا شکر ہے، ورنہ ہم تو اس کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ بھی حق وہ بھی حق، ہم تو چیزوں کو حق سمجھتے تھے کہ ادھر بھی علماء ہیں ادھر بھی علماء ہیں. یہاں کی معلوم ہوا کہ حق صرف حضرت تھانوی کے ساتھ تھا، اور جو اس میں اکابر تھے انہوں نے، جو اللہ والے تھے سب نے رجوع کیا. حضرت کا شریعت و سنت سے تجاوز ایک یہ حضرت دل کا سب سے بڑی چیز اعتدال ہے ہمارے سلسلے میں، کہ شریعت و سنت سے کہیں تجاوز نہیں ہوتا. اسی کے دائرہ عشق بھی، جو ان کا جو عشق ہے وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہتا ہے، حدود شریعت کو نہیں توڑ سکتا. حضرت فرماتے تھے کہ جو بہت سے بزرگ تھے وہ ایک جذب کسی کیفیت تھی تو کبھی کبھی ان کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی تھیں جیسے غلبہ حال میں ہوتا ہے، تو جیسے کہہ جائے کہ ان کی کیا حقیقت ہے اور اصل چیز تو عشق ہے، اس طرح کی باتیں. غلبہ وہ یعنی وہ مغلوب الحال معذور ہوتا ہے لیکن مطبوع نہیں ہوتا، اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی. تو حضرت والا فرماتے تھے کہ جو اس طرح کی باتیں بات دفعہ نکل جاتی ہیں بزرگوں کے منہ سے تو یہ اس قابل نہیں ان کی اتباع کی جائے. جو عشق حدود شریعت کو توڑ دے وہ اس قابل ہے کہ اس عشقی کو توڑ دیا جائے. اس لیے جو حضرت کی درس مصروی معارف مصروی اتنی مشکل اس میں مقامات ہیں کہ بہت سے لوگوں نے استدلال کیا حضرت مولانا رومی کے شعر سے کہ وہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے دوبارہ پیدا ہونے کا کیا کہتے ہیں اس کو, آواگمن کا. جاہلو نے وہ استدلال کیا کہ مولانا رومی اس کے قائل تھے, اس کو حضرت والا نے ایسا واضح کیا شریعت و سنت کے بارے میں کہ مولانا کوئی مفہوم ہے ہی نہیں, مفہوم یہ ہے. بڑے بڑے علماء حضرت سے پوچھتے تھے, وہاں سے ایران کے ایک عالم نے کہا کہ ہندوستان پاکستان میں مفتی رشید احمد صاحب کو لکھا, ہندوستان پاکستان میں مثنوی کا سب سے زیادہ عمدہ شاعر کون ہے اور سب سے زیادہ سمجھنے والا مثنوی کا کون ہے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے عزت کر کے فرمایا میں نے آپ کا نام ان کو لکھ دیا کہ ہندوستان پاکستان میں صرف مولانا حکیم اختر صاحب ہیں جو اس وقت ان کے کوئی مثال نہیں ہے. مولانا بن نوری نے بھی فرمایا تھا حضرت ایک شعر پڑھ کے, لا فرق بینک و بین مولانا روم, کہ آپ میں اور مولانا روم میں کوئی فرق نہیں ہے, رومی ثانی تھے, مزاج بھی فرماتے میرا بھی بس وہی مزاج ہے مولانا رومی والا, بالکل وہی غرق عشق الہی میں غرق خلوت, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک لمحے کو بھی غافل دیکھا ہو حضرت والا, اس پہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں ایک لمحے کو بھی. کبھی 45 سال ساتھ رہا, 46 سال ساتھ رہا, ایک لمحے کو بھی غافل نہیں دیکھا کبھی, کبھی کسی کچھ غفلت ہو گئی ہو یا کچھ اور, ہر وقت اللہ کی یاد میں مست. کبھی یہ بھی پوچھا کہ آٹا بہو, آٹا مہنگا ہو گیا شکر مہنگی ہو گئی, کبھی ادھر کی زبان ہی پہ آئی آئے. اچھا بھائی اللہ تعالیٰ بس حضرت والا جیسا ہمیں بنانا چاہتے تھے ویسا بنا دے اللہ. اب حضرت والا کے جانے کے بعد اب ہوتا ہے, مفتی امجد صاحب بھی کہہ رہے تھے ابھی فون پہ کہ ہم نے حضرت کو پہچانا نہیں. میں نے کہا یہ تو ہم سب کا یہی حال ہے, جو 24 گھنٹے خود 24 گھنٹے ساتھ رہے انہوں نے بھی نہیں پہچانا. خود حضرت نے فرمایا تھا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا, میری اولاد نے بھی نہیں پہچانا, میری بیوی بچے نے بھی نہیں پہچانا, جو میرے ساتھ دن رات رہتے ہیں انہوں نے بھی نہیں پہچانا. کیا مقام تھا حضرت کا, کیا پہچان سکتے؟ ایک آدمی زمین پہ ہے اور ایک آدمی ساتویں آسمان پہ ہے, وہ کیا پہچانے گا؟ واقعی جیسی قدر چاہیے تھی اللہ معاف فرما دے, بس ہم سے وہ قدر نہیں ہو سکی. حضرت والا کا احسان ہے کہ انہوں نے, ہم تو ایک میں کہتے ہیں ہمیں برداشت کیا, اب آخر میں جب بیماری کے بعد مجھے یہ احساس ہوتا تھا جو میں نے خدمت کی وہ حضرت والا نے برداشت فرمایا, وہ میری دلجوئی کے لیے اصلاح کے لیے, ورنہ کہاں خدمت. خدمت تو حضرت والا نے اپنے شیخ کی, دن رات نہ دھوپ دیکھا نہ رات دیکھی, ساری ساری رات دن میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرمیوں میں, وہاں سے جگہ میں نے دیکھی 1.5 میل کا فاصلہ تھا, ندی تھی, وہاں سے روزانہ پانی لاتے تھے حضرت والا, 1.5 میل جانا 1.5 میل آنا, اور جبکہ ایسی چلچلاتی ہوئی گرمی ہوتی تھی کہ اس کو پورب میں تو اور زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں روزانہ جاتے تھے. اسی طرح مولانا الیاس صاحب جو ہے جن کو مولانا الیاس کہا کرتے تھے, اب ماشاء اللہ داڑھی بھی رکھ لینے والے واقعی مولانا ہو گئے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب حضرت پھول پوری ان کے یہاں جا کے پاکستان آنے سے پہلے وہاں ٹھہرے کئی مہینے رہے تھے, سردیوں کا زمانہ تھا, تو والدہ ان کی تھی اس وقت, ان کی الیاس صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی, والدہ بہت ضعیف تھیں, تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میری والدہ تو رات کو حضرت کے لیے گرم پانی نہیں کر سکتی کہ اس کا کیا انتظام ہوا. اس نے فرمایا کہ آپ اس کی اور رکھیجئے ایک جو گھڑی سی ہوتی ہے نا اس کی وغیرہ جسے کہتے ہیں لوہے کا یا پیتل کا ہوتا ہے, پورب کی زبان میں سے گرگرا کہتے ہیں مٹکا جیسے, تو اس کا اس میں آپ پانی کھولوا کے اس میں ڈال دیجئے. کہ کچھ لیاس صاحب سنا رہے ہیں وہیں سنایا تھا اب بھی سنایا, تو اس میں ڈال دیجئے اور پھر اس میں دے دیجئے تو اس کا پھر ٹھنڈا جب تک کیسے رہے گا. کہنے آپ اس کی فکر مت کیجئے, بس مجھے کمبل لحاف دے دیجئے جو کچھ ہے. حضرت والا اس کو لپیٹ کے کمبل سے اور لحاف اوڑھ کے اس کو اپنے بغل میں رکھ کے اور اپنا ساری رات ایسی رہتے تھے. 3 بجے حضرت اٹھتے تھے, پانی گرم گرم تیار ہے. اور کئی مہینے کا معاملہ تھا, یہ ہم نہیں دیکھ کیا ہمارے سامنے ہے کہ یہ معمول تھا حضرت کا اپنے اس میں. پتہ نہیں کس وقت سوتے تھے, 1:30 بجے تک حضرت کے پاؤں دباتے تھے, 12 بجے سے 1:30 بجے تک. اور فرمایا سب سے زیادہ میرے لطف کا وقت وہی ہوتا تھا کہ حضرت والا مجھ سے حضرت پھول پوری باتیں کرتے تھے, بہت محبت کی باتیں کرتے تھے. تو وہ مجھے ابھی تک یاد آتا ہے. اور بس 1:30 بجے حضرت جب سو جاتے تھے تب یہ آتے حضرت والا باہر آتے تھے, اور اس کے بعد 3 بجے پھر اٹھ جاتے تھے. تو آپ اس میں ایسے ہی وہاں بھی 3 بجے اٹھ جاتے تھے. اب وہ کس وقت سوتے تھے کچھ پتہ نہیں, کہ اس کے اندر کیا نہیں ویسے اونگ سی آ جاتی ہوگی. اس کا خیال رکھنا کہ یہ پانی ٹھنڈا نہ ہو جائے, تو بغل میں لیے ہوئے اگر گر جائے تو خود بھی جل جائیں. اس کو اس طرح لے کے کئی مہینے تو اس طرح کیا. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے صدقے میں ہم پہ بھی فضل فرما دے, ہمیں تو راحت ہی راحت ملی, حلوہ پوری ملی. اور وہاں حضرت والا جو تھے وہ فرماتے ہیں ایک قطرہ چائے کا بھی نہیں میرے حلق میں جاتا تھا, ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں. 1 بجے ناشتہ وہ کرتا تھا, اور اس لیے نہیں کیا کہ حضرت پوری ناشتہ نہیں کرتے تھے. 70 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت کی, 18 سال کی عمر. تو میں نے فرمایا میں نے اس لیے ناشتہ نہیں کیا کہ میرے شیخ تو کرتے نہیں ناشتہ, میں میرے لیے ناشتہ بن کے آیا کرے گا کہ حضرت کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی, اور جب میرے شیخ ناشتہ نہیں کرتے تو میں کیوں کروں, تو گھر میں منع کرا دیا. 16 سال اسی طرح گزارے, یا 12 سال, 12-13 سال پھر تو یہاں تشریف لے آئے تھے. اچھا بس انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی, آج دیر ہوگی آپ لوگوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.